سے بچنا اور الگ رہنا ضروری ہے، کیونکہ کافر کا ظاہر بھی اور باطن بھی الگ ہے اور وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے، اور مسلمان کا ظاہر اور باطن اگر واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو تو ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی کافروں سے بالکل الگ اور ممتاز ہے، اور وہ مطلوب اور محمود ہے. اس سلسلے میں گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے کافروں کا جو ظاہر ہے اس کی چند اہم اہم باتیں بیان کی گئی تھیں. آج بھی ان میں سے جو چند ایک اہم باتیں ہیں جن کا تعلق کافروں کے ظاہر سے ہے اور وہ کفر کی وجہ سے انہیں بیان کر کے ان کے باطن کو بھی بتلانا ہے کہ کافروں کے باطن میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک الگ قوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ باغی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے اور سب سے بڑھ کر نافرمان قوم ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کو دنیا میں چاہے کچھ ترقی مل جائے لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے ذلت کے اور رسوائی کے اور ناکامی کے اور نامرادی کے اور عذاب کے اور کچھ نہیں. تاکہ ہمارے ذہن میں ان کے ظاہر و باطن کی خرابیاں سننے اور سمجھنے کے بعد اس سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنے ظاہر و باطن کو ایک فیصد بھی ان کے مشابہ نہ ہونے دیں. اور اسلام کے مطابق اگر مسلمان کا ظاہر ہو اور باطن ہو تو وہ کیسا حسین، خوبصورت، جمیل، پیارا، پر راحت، پر مسرت ہے، تاکہ ہم بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کے جو فوائد اور اس کے جو برکات دنیا میں ہیں وہ بھی حاصل ہوں، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور اس کی مغفرت اہل ایمان کو نصیب ہوگی وہ عطا ہو اور ہم اس سے مالا مال. گزشتہ منگل کو تو کافر کے سر سے لے کر پیر تک ظاہر کی موٹی موٹی باتیں بتلائی گئی تھیں جو کہ ان کے ساتھ خاص ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جیسے داڑھی منڈانا یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. ننگے سر رہنا یہ بھی کافروں کا شیوا ہے اور ان کی تہذیب ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. غسل جنابت نہ کرنا یہ ان کے یہاں ہے، اسلام میں نہیں. نجاست اور ناپاکی سے دور رہنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام ہی کی خوبی ہے، کافروں کے ہیں اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں. یہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی ناپاک رہتا ہے کیونکہ طہارت کا ان کے یہاں کوئی اہتمام نہیں، نجاست دور کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، وضو و غسل ان کے یہاں کوئی چیز نہیں. کبھی کبھار نہا لیں وہ الگ بات، لیکن ان کے یہاں باقاعدہ اس طرح نہیں جیسے مسلمانوں کے یہاں ہیں اور اسلام ہے. بغل کے بال، زیر ناف بال اور نہ کٹوانا اور لمبے لمبے ناخن رکھنا یہ انہی کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. ختنہ نہ کروانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. مسلمانوں کا کیا ختنہ ہے جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی موٹی موٹی علامتوں میں سے ہے. ختنہ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ختنہ کیا ہوا بندہ مسلمان ہے، اگر ختنہ اس کی نہیں ہوئی تو ظاہر وہ مسلمان نہیں. عورتوں کے بالوں کا لمبا ہونا یہ اسلام کا طریقہ ہے، گنجا ہونا یا مردوں کی طرح بال رکھنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اسی طرح لباس میں، جیسا میں نے آج کیا تھا کہ آج کل دنیا میں چونکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو بہت ہیں لیکن اب اسلامی حکومت شاید ایک بھی نہیں، اس وجہ سے مسلمان و کافر کے لباس میں بڑا فرق نہیں ہے. جو مسلمانوں کے لباس ہوئے کافروں کا لباس ہے، کافروں کا لباس مسلمانوں نے اپنے آپ، جیسے پینٹ پتلون وغیرہ، اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ اب یہ بین الاقوامی لباس بن گیا، یعنی ساری دنیا قومیں اس کو استعمال کرتی ہیں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، جس کی وجہ سے اس کے اندر کافروں کی مشابہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کا حکم پہلے جیسا نہیں رہا. حقیقت میں یہ مسلمانوں کا لباس نہیں، یہ اصل میں کافروں کا غیر مسلموں کا لباس ہے. اسی طرح ان کی عورتوں کا لباس وہ انہیں کے ساتھ خاص ہے. اور اس میں تین خاص باتیں پائی جاتی ہیں جو سراسر خرابی کی ہیں. اور افسوس کے بہت سے مسلمان خواتین نے بھی اسی کو اختیار کر رکھا ہے. نمبر ایک, ان کے جسم پر لباس نامکمل ہوگا, لباس کا نامکمل ہونا. خواتین کا لباس ہو یا مرد کا لباس, اس کے لیے ضروری ہے کہ صدر چھپانے والا ہو. مرد کا صدر ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک, مرد پر اس کو چھپانا ضروری ہے. کافر مرد اس کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے, وہ نہاتے ہیں تو ننگے نہا لیتے ہیں, یا پھر ان کا نیکر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رانیں کھلی ہوئی ہوتی, گھٹنے کھلے ہوتے ہیں. ایسی ان کے عورتوں کا سطر لباس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا, بلکہ بیشتر سطر کا حصہ کھلا رہتا ہے. یہ نامکمل لباس جس میں سطر پوشی کا کوئی اہتمام نہیں, یہ کافر عورتوں کا طریقہ ہے. ایسے اگر ہوتا ہے لباس تو دوسری خرابی یہ کہ وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے اندر سطر والے اعضاء نظر آتے ہیں. یہ طریقہ اصل میں کافر عورتوں کا ہے کہ کافر عورتوں کے اندر سطر چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں, بلکہ سطر نہ چھپانے کا زیادہ اہتمام ہے, بلکہ سطر والے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کا اہتمام ہے. لہذا اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ جس سے جسم کے تمام سطر والے اعضاء بھی واضح اور نمایاں ہوتے ہیں. یہ ان کی خاص لباس کی خامی ہے اور کوتاہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تیسری خرابی یہ ہے, خرابی یہ ہے کہ ان کا لباس بعض دفعہ چست ہوتا ہے. مرد کا لباس ہو جیسے بوشٹ اور پینٹ, بعض اتنی چست ہوتی ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں سطر والے ان کی بناوٹ چستی کی وجہ سے بالکل الگ نظر آتی ہے. ایسے ان کی عورتوں کے لباس بھی چست ہونے کی بنا پر اتنے چست ہوتے ہیں کہ اس سے جو سطر والے اعضاء ہیں وہ بالکل واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں. یہ موٹی موٹی خرابیاں ہیں ان کے ظاہر کی اور ان کے لباس کی. اور حاصل یہ ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ ننگا ہوگا. کافر ننگا رہنے کو پسند کرتے ہیں, نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اختیار لباس پوشاک میں اس کو اختیار کرتے ہیں, ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی. یہ بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا عیب ہے جس کو وہ عیب نہیں سمجھتے بلکہ تنگی سمجھتے. اور چوتھی خرابی ان کے عورتوں میں یہ ہے کہ ان کے یہاں پردے کا کوئی رواج نہیں, وہ اس کو ضرور سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مرد بے پردہ رہنا چاہیے عورت کو بے پردہ رہنا چاہیے, کیونکہ پردے کا کوئی تصور نہیں. اسی وجہ سے ان کی عورتیں عام طور پر بے پردہ ہیں, اور یہ حضور کے زمانے سے بے پردہ عورتیں چلی آ رہی ہیں. پرشی میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجیے, اس طرح سے نہ گھومے پھرے جیسے کہ زمانے جاہلیت کے عورتیں بے پردہ گھومتی پھرتی تھیں. پرانا سے طریقہ کافر عورتوں کا بے پردہ رہنا چلا آ رہا ہے, جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. یہ کافروں کے ایک ظاہر ہے. اور پھر ایک گناہ جس کو بدکاری اور زنا کہتے ہیں, یہ کافروں کے یہاں بالکل حلال اور جائز سمجھا جاتا ہے, جبکہ یہ گناہ ایسا ہے جو تمام آسمانی شریعتوں کے اندر حرام چلا آ رہا ہے. قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں بھی اگر ہو رہے کسی کے لیے حلال ہوں گے تو بذریعہ نکاح حلال ہوں گے، ان سے باقاعدہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نکاح کریں گے، نکاح کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہوں گے. اسلام میں تو نکاح ہے، تمام شریعت میں چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر کے جنت تک نکاح ہے. جیسے ایمان ہے ویسے نکاح ہے، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت تک ہیں. بدکاری اور زنا حرام ہے، اور کافروں کے یہاں زنا کی کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس لیے ان کے آپس کی دوستیاں جن سے خواہش کی تکمیل کے لیے بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. اس لیے دنیا میں جتنی ننگی دنیا ہے وہ کافروں کی طرف سے آ رہی ہے، جس نے مسلمانوں کو بھی تباہ کر کے رکھا ہوا. جتنی ننگی جتنی فلمیں ہیں، اس میں جتنے بھی برہانہ غیر برہانہ فلمیں ہیں، جتنے فوش پروگرام ہیں، جتنے بے شرمی بے حیائی کے پروگرام ہیں، سارے اصلا کافروں کی طرف سے ہیں، پھر ثانیہ بعض مسلمانوں کی طرف سے بھی. ان کے یہ کوئی ایپ نہیں، یہ ہے کافروں کا ایک ظاہر، ہر قسم کی عیاشی بدماشی فحش باتیں، بدکاری زناکاری. اور پھر ان سب سے بڑھ کر ایک اور ظاہر کی خرابی ہے جو کافروں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، بعض مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، وہ ہے شراب نوشی، شراب پینا. ان کے شراب پینا بالکل جائے، جبکہ اسلام کی روسی ام الخبائث میں سے ہے. ام الخبائث کے معنی ہوتے ہیں تمام خرابیوں کی جڑ. جتنی بھی ظاہر و باطن کی خرابیاں ہیں، جتنی بھی ظاہر و باطن کی برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، اور جس کے جتنی بھی آدمی کے کردار کی خرابیاں اور کمزوریاں، ان سب کی جڑ شراب پینا ہے. اور ان کے شراب پینا اور اتنا عام ہے کہ ان کے جسم سے بھی شراب کی بو آتی ہے، اور اتنا عام ہے کہ ان کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آتی ہے. اس کے پینے سے ہر قسم کا گناہ آدمی سے سرزد ہوتا ہے، ہر برائی آدمی کی طرف لپکتی ہے، ہر گندگی انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے. تو یہ تمام خرابیوں کی جڑ شراب پینا، نشہ کرنا، یہ کافروں کا شیوا ہے، اصل میں کافروں کا طریقہ ہے. اسلام نے آ کر کے اس کو حرام کیا ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے. تو یہ ہے دیکھو، کافروں کے ظاہر ساری خرابیاں یہ ان کی طرف آ رہی ہیں. بعض مسلمان مرد عورت کی اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں جو کہ غلط ہے، ان کا بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہیں اور فاسق و فاجر ہیں. لیکن ہیں یہ دراصل کافروں کی باتیں، یہ ہیں دراصل کافروں کے اعمال جس میں وہ مبتلا ہیں. یہ تو کافروں ایک ظاہر ہو گیا، دیکھو ان کے ذرا باطن بھی سمجھ لوں. کافروں کے باطن میں جو سب سے بڑی خرابی ہے، جو سب سے بڑی برائی ہے، وہ ہے کفر و شرک، جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اسی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ایک قوم ہے. لیکن وہ جو کفر ہے ان کے اندر، شرک ہے ان کے باطن میں، یہ ایسی خرابی ہے کہ اس کے برابر کوئی خرابی نہیں، یہ ایسی نافرمانی ہے کہ اس کے برابر کوئی نافرمانی نہیں، یہ ایسی باطنی ناپاکی ہے کہ اس کے برابر کوئی ناپاکی نہیں. سور خنزیر بھی اس سے کم تر ہے. سور کو ناپاک سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، ناپاک بھی سمجھتے ہیں، حرام بھی سمجھتے ہیں، یہ ان کے حالات. تو ہمارے بہت سے بہت جو باقی ہوگی وہ سور خنزیر کے مثال دے کر بتائی جاتی ہے کہ سور خنزیر سے بھی بڑھ کر. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا کفر جو ہے وہ سور خنزیر سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر اس کفر میں بہت ساری باتیں, تین باتیں ان کی موٹی موٹی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے باغی, اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے دشمن, اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی دوزخ والعیاذ باللہ. ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ, بعض تو ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں, دنیا میں کافروں کی قسم وہ ہے جو کہ منکر خدا ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے, بس وہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے بس یہ خود بخود بنی ہے, خود بخود چل رہی ہے, خود بخود یہ ختم ہو جائے گی, معاذ اللہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا, اس کا کوئی بنانے والا, اسے کوئی چلانے والا کوئی نہیں ہے. انہوں کہتے ہیں دہریا, ان کو دہریا کہتے ہیں, جس کو آج کل کہتے ہیں کمیونسٹ اور سوشلسٹ, یہ منکرین خدا ہیں, مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے. تو یہ تو حد سے زیادہ اور بہت ہی بڑا کفر ہے, اس لیے کہ انسان کی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا ضروری ہے, انسان کا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا ضروری ہے, انسان کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا چاہیے, شریعت تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ برحق ہیں. لہذا ان دہریوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں ہی نہیں عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. تو ایک قسم تو کافروں کی وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اور باقی جو قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, باقی جو قسم ہے کافروں کی وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں, جیسے بتوں کو بعض لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں, بعض لوگ جانوروں کو پوچھتے ہیں, بعض لوگ چاند سورج کو پوچھتے ہیں, بعض کافر آگ کو پوچھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی معبود سمجھتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اکیلے سارے کام نہیں کر سکتے, لہذا ہم نے یہ بھی خدا بنائے, یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں, بڑے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. تو یہ شرک کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو شریک ماننا اور لائق عبادت ماننا یہ شرک کہلاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, کفر و شرک یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں. تو ایک تو ان کے اندر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں, یا اگر مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی, دیگر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں. اور یہ کفر و شرک یہ ہے, دونوں چیزیں کفر کی ہیں اور شرک کی ہیں, جو حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کافروں کے باطن میں یہ بھرا ہوا ہے, اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے, مسلمان ان سے بالکل الگ تھلگ ہے. اور دوسری خرابی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو مانے تو کفر شرک سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک مانے. کہ وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جو تعلیم دی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن وہ جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے یہ دوسرا کفر ہے ان کے اندر. اور تیسرا ایک اور کفر ان کے اندر بھرا ہوا اللہ بچائے, وہ یہ کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بس اب مر گئے تو بس ختم, بس جب تک دنیا میں رہو کماؤ کھاؤ موج کرو عیش کرو جو چاہے کرو, مر گئے تو بس ختم, بس اب آئے کچھ نہیں. تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو, قبر کے عذاب ثواب کو, آخرت کے حساب کتاب کو, جنت میں جانے اور دوزخ میں جانے کو مانتے ہیں. اور قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس سے کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم مر گئے دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے, ہم مر گئے دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے دنیا میں نہیں تھے, تو جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اور دوبارہ تو پیدا نہیں کر سکتا. تم جس نے پہلے تم کو پیدا کیا ہے اور زندہ کیا ہے, تم کو وجود دیا ہے, تو اگر تم مر جاؤ تو کیا دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے. جو تین بڑے بڑے کفر ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اللہ پاک کو نہیں مانتے, یا اللہ تعالیٰ کو اکیلا وعدہ لا شریک و لائق عبادت نہیں مانتے, غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. یہ بڑے بڑے تین کفر ہیں جو ان کے باطن میں ہیں, جو سراسر ظلمت ہی ظلمت ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے, باطل ہی باطل ہے. جس کی وجہ سے آخرت میں ذلت ہی ذلت ہے, عذاب ہی عذاب ہے. اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر ان کو کچھ خوشحالی حاصل ہو جائے تو وہ تو ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں کوئی آدمی سوئی سوراخ کی طرف سے ڈالے اور پھر نکالے, تو سمندر کا پانی کہاں اور یہ سوئی کے سوراخ میں تھوڑا سا پانی کہاں, کوئی نسبت ہی نہیں. تو دنیا میں ان کی حکومت کا بڑا ہونا یا دنیا کا عیش اور دنیا کی ظاہری نعمتیں, مال و دولت کی فراوانی اور ظاہری طور پر دنیا کی ترقی, یہ اتنی بھی نہیں, اتنی سی بھی نہیں. حقیقی راحت آخرت میں ہے, حقیقی عزت آخرت میں, حقیقی نعمتیں آخرت میں, جس سے وہ معلوم رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو بھائی یہ کافروں کا ظاہر ہے اور یہ کافروں کا باطن ہے. اب مسلمان کا سنو کہ مسلمان کا ظاہر کیسا ہے, مسلمان کا باطن کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان واقعی مسلمان ہو اور واقعی اسلام کے مطابق عمل کرے, تو اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ سر سے پیر تک اس کا یہ نقشہ سنت کے مطابق ہوگا. اس کے سر پر ٹوپی ہوگی, یہ امامہ ہوگا, یہ رومال بندھا ہوا ہوگا, اور اس کی مونچھیں یا تو جیسے بھویں ہوتی ہیں اس کے برابر ہوں گی, یا پھر کینچی سے یا مشین سے کتری ہوئی ہوں گی, ہونٹ کے کنارے بالکل صاف ہوں گے, چہرے پر داڑھی ہوگی, بغل کے بال بھی اس کے صاف ہوں گے, دل ناپ بال بھی صاف ہوں گے, مرد تو اس کے خطرہ بھی ہو گئی ہوگی, اس کے ہاتھ پیر کے ناخن کترے بھی ہوں گے, اس کے لباس سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہوگا. مرد ہو یا عورت دونوں کا لباس شریع احکام اور شریع اصول و قواعد کے مطابق ہوگا. اور عورتیں شرعی پردے کے اندر ہوں گی، مرد کا لباس بھی ایسا ہوگا جو اس کے صدر کو چھپانے والا بھی ہوگا، ڈھیلا ڈھالا ہوگا، موٹا ہوگا، چسنا ہوگا، ٹخنے سے اوپر ہوگا، عورت کے لباس ٹخنے سے نیچے ہوگا، اور اس کا لباس بھی اتنا باریک نہ ہوگا کہ صدر والا حصہ کھلے، چست بھی نہ ہوگا کہ صدر والے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو، ناقص بھی نہ ہوگا کہ صدر والے اعضاء اس میں سے نظر آتے ہوں، اور شرعی پردے کا اہتمام ہوگا۔ دوسرے بدلتے ہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ مسلمان مرد ہے، جس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے کے جو اللہ والے ہیں، علماء صلحاء اور متقی پرہیزگار، ان کا لباس ان کے مشابہ ہوگا، اور ان کی یہ علامت ہوئی کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا، الذین اذا ذکر اللہ کما قال، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، یعنی سچے مسلمان، پکے مسلمان وہ کہلاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ یہ تو ظاہر ہو گیا، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ جتنے میں نے کافروں کے گناہ بتلائے ہیں ان سب سے وہ بچنے والے ہوں گے، اور باطن میں ان کے نور ایمان ہوگا۔ اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرنے والے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور کو ماننے والے نہیں ہیں، کسی اور کی بات کرنے والے نہیں، توحید خالص کا مصداق ہوں گے، ان کے باطن میں نور ایمان ہوگا۔ دوسرے وہ صاحب انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہوں گے، ملائکہ کو تسلیم کرتے ہوں گے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی دنیا میں اچھا برا ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا ایمان ہے۔ تو باطن میں یہ خوبیاں اور یہ کمالات ان کے اندر پائے جائیں گے، ان سے ان کا باطن منور ہوگا۔ ظاہری گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، باطنی گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا باطن منور ہوگا، وہ حق پر قائم ہوں گے، اور احکام دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ظاہراً بھی حسین، باطناً بھی جمیل ہوگی، اور حقیقت میں ان کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، سب سے بڑھ کر آخرت میں وہ عزت والے ہوں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک ظاہر ہے، لہذا مسلمانوں کا کافروں سے کوئی واسطہ نہیں، کافروں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفر کی ظلمت سے اپنے آپ کو بچائیں، کفر کے باطل سے اپنے آپ کو بچائیں، کفر کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے ہم شکل بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں ایک شبہ بھی دور ہو جانا چاہیے، بعض لوگ جب یورپ کا دورہ کر کے آتے ہیں تو آ کر کے یہاں کافروں کی کچھ اچھائیاں بیان کرتے ہیں، تو وہ تو بڑے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ ان سے پتہ پوچھو تو بجائے پتہ بتانے کے گھر پہنچا دیتے ہیں، آپ نے کوئی چیز خرید لی اور ہفتہ دس دن کے بعد آپ کو پسند نہیں آئے واپس کر جاؤ تو واپس کر لیتے ہیں، کبھی وہ زور سے نہیں بولتے۔ اس قسم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ جو خوبیاں مسلم کافروں میں نظر آتی ہیں وہ کفر کی خوبیاں نہیں ہیں، وہ اسلام کی خوبیاں ہیں جو انہوں نے اختیار کر لی ہیں۔ وہ ان کی اپنی نہیں ہے, ان کے مذہب میں تو, ان کے دین میں تو اس کا خانہ ہی نہیں ہے بالکل. وہ انہوں نے مسلمانوں سے اور اسلام سے لے کر کے اختیار کر لی ہیں, اس لیے وہ وہاں پر آپ کو اچھائیاں نظر آ رہی ہیں. وہ ان کی اچھائیاں نہیں ہیں, وہ ہماری اچھائیاں ہیں. بالکل ایسے ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کی اچھائیاں اختیار کر لی تو اچھے سمجھے جا رہے ہیں, اور ہم نے ان کی کفر کی اور فسق کی بری بری باتیں اختیار کر لی, اس لیے ہم برے کہلا رہے ہیں اور برے سمجھے جا رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے, مسلمان کم تولتا ہے, مسلمان کم ناپتا ہے, مسلمان ڈیوٹی میں چوری کرتا ہے, مسلمان دھوکہ دیتا ہے, مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ ساری خرابیاں دراصل کفر فسق کی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتی ہیں. اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مسلمانوں سے حقیقت میں انہیں کوئی تعلق نہیں ہے, مگر مسلمانوں نے ان کو اختیار کر لیا ہے, اس وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے نا, تجارت, اس تجارت کے اندر اچھے اخلاق اور جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, کم نہ تولنا, نقلی کو اصلی بتا کر نہ بیچنا, یہ دراصل ایسے اصول ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے ترقی رکھی, اس سے دنیا میں ترقی آتی. اور یہ ایسے اصول ہیں کہ چاہے مسلمان اختیار کرے, چاہے غیر مسلم اختیار کرے, جو بھی اختیار کرے گا وہ ترقی کرے گا. اس دنیا میں جو کافر ترقی کر رہے ہیں وہ اصل میں اسلام کی ان خوبیوں کو اختیار کر کے ترقی کر رہے ہیں, وہ ان اعمال کی خاصیتیں ہیں. جو بھی اختیار کر لے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, جو بھی سچ بولے گا بس وہ تو اچھا کہلائے, جو بھی نرمی اختیار کرے گا وہ اچھا کہلائے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. اسلام نے دیے یہ ساری چیزیں, لیکن ان کے اندر خاصیتیں, جیسے کہ ہیٹر گرم کرنے کا آلہ ہے, اب چاہے مسلمان اس کو استعمال کرے چاہے غیر مسلم استعمال کرے, سردیوں میں جو بھی ہیٹر جلائے گا اس کا تو کمرہ گرم ہو جائے گا, گاڑی میں جلائے گاڑی گرم ہو جائے گی. اب ایسی ٹھنڈا کرنے کا آلہ ہے, اس میں یہ خاصیت ہے کہ چاہے مسلمان اس کو اپنے کمرے میں استعمال کرے تو کمرہ ٹھنڈا ہو جائے, اور غیر مسلم اپنے کمرے میں استعمال کرے تو کمرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. بھائی برف چاہے مسلمان ہاتھ میں لے تو اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے, چاہے کافر اپنے ہاتھ میں لے تو اس کا ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو جائے. تو جیسی یہ خاصیتیں ہیں نا, بالکل ایسے ہی اعمال کی بھی خاصیتیں ہیں. اس میں خاصیت یہی ہے کہ جو سچائی اپنائے گا, جو پورا وزن دے گا, جو اخلاق سے پیش آئے گا, جو خریدار کے ناپسند آنے پر واپس کر لے گا, اور جو اپنی چیز کے عیب کو بتا کر کے بیچے گا اور وزن پورا دے گا, ناپ تول میں خرل نہیں ڈالے گا. یہ چیز ایسی ہے کہ ترقی دنیا میں ترقی ہوتی ہے. تو یہ کافروں نے اپنا لیا, اس لیے دنیا میں تجارت میں چھائے ہوئے, مسلمانوں نے چھوڑ دی اس لیے ذلیل ہو. یہ ان کی خوبی نہیں ہے, یہ تو ہمارے اسلام کی خوبی ہے جو انہوں نے اختیار کر کے دنیا میں ترقی کر لی ہے. اگر مسلمان بھی کریں جیسے کر چکے, 1000 سال تک مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کیا تو دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا, کہ جتنے بھی کافر حکومتیں سب ان کے زیر اثر تھی, اور ان سے سب چیزیں وہ سیکھتے تھے. اب دیکھ رفتے 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 مسلمانوں نے اپنے طور طریقے چھوڑ دیے اور وہ کافروں نے اختیار کر لیے, جتنے اختیار کر لیے اتنی ان کی دنیا میں ترقی. بہرحال جو یورپ کے ممالک کے آ کر کے لوگ تعریف کرتے ہیں, دراصل وہ ان کے عیبوں کو نہیں جانتے, یہ نہیں کھاتے کیا ہیں. وہ جتنے خبیث جانور ہیں وہ ان کی خوراک ہے, جس میں سب سے بڑھ کر جو ناپاک ہے وہ ہے خنزیر, سور, یہ ان کی مرغوب غذا ہے. یہ کیوں نہیں بتلاتے بھائی؟ لنگور وہ کھاتے, بندر ان کی غذا ہے, چھپکلی ان کی غذا ہے, گرگٹ ان کی غذا ہے, سانپ ان کی غذا ہے, کیچوے ان کی غذا ہے, مکھیاں ان کی غذا ہے, مکڑی ان کی غذا ہے. ایسی گندی گندی، ایسی ناپاک ناپاک، ایسی خراب خراب، ایسی سڑیل سڑیل چیزیں ان کی غذا مشروبات میں، جو سب سے زیادہ بدتر مشروب ہے شراب، وہ ان کا مشروب ہے. غسل کرنا ان کے یہاں کوئی اہتمام نہیں کرتا، جو غسل جنابت کرتے نہیں. ناپاکی دور کرنا صرف ٹیشو سے جانتے، پانی استعمال کرنا جانتے ہیں. بھائی یہ گندگیاں تو دیکھو کتنی ان کے اندر بھری ہوئی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا گناہ بدکاری وہ ان کے عام، بے پردگی ان کے عام. تو یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے، سارے دنیا کے کافر چاہے ان میں ظاہری طور پر کتنی ہی خوبیاں ہوں، چاہے ان کتنی ہی خوبیاں ہوں، ہے وہ باطنی اعتبار سے کافر، اور دوسری طرف ایک بندہ مومن جس کے دل میں نور ایمان ہے، چاہے ظاہری طور پر کتنے ہی گناہوں کے اندر مبتلا ہو، کسی بھی پہلو سے پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کوئی مسلمان ہے، لیکن ہے اس کے دل میں ایمان. اللہ تعالیٰ کیا ان سارے کافروں سے یہ ایک مومن بندہ اور ایک مومن بندی بہتر ہے. چاہے وہ دنیا کے سارے کافر ظاہری طور پر کتنے ہی اچھے ہوں، خوبصورت بھی ہوں، حسین بھی ہوں، جمیل بھی ہوں، اور بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہوں کافر، تو اللہ تعالیٰ کے سب بدتر ہیں، وہ سب باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. اور وہ ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان ہے، وہ ظاہری طور پر وہ نماز کا پابند نہیں ہے، لباس بھی اس کا غیر مسلموں کی طرح ہے، وزن قطع بھی اس کے غیر مسلموں کی طرح ہے، رہن سہن بھی اس کا مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہتر ہے مرد ہو یا عورت. اس لیے بھائی اپنے دل میں اچھی طریقے سے ہم اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنوں میں بنایا ہے، اپنوں میں سے بنایا ہے، بس اسی پہ اللہ تعالیٰ عمر سے دم تک قائم کرتا. ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اور صاحب ایمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بنایا ہے، اپنے تابے داروں میں بنایا ہے، اپنی رحمتوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں خاص کیا ہے، ہماری مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، بخشش فرمانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہم لینے والے ہو جائیں اور ہم ان کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، تو دنیا میں بھی راحت، عزت، عافیت، پاکیزہ زندگی، اور مرتے وقت مرنے کے بعد مغفرت، بخشش، اور قبر کے اندر بھی راحت ہی راحت، اور اس کو بنا دیں اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور پھر آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما دیں، اور پھر حضور کے ہمراہ جنت میں داخل فرما دیں. آمین. یہ ایمان کا صلہ یہ ہے بھائی، دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے اور ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب کو، اور دنیا میں جہاں جہاں یہ باتیں سننے والے خواتین و حضرات ہیں، سب کو ہمارا اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے رکھے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمائے، اور کافروں سے اور کافروں کے طور طریقوں سے اور فاسق و فجار فساق و فجار کے طور طریقوں سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمیشہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو کافروں اور ان کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کافروں اور ان کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کافروں کی مشابہتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. فرما, اور ہمیشہ اپنے دین متین پر ظاہراً اور باطناً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی مشابہت یا اللہ حضور کے دین پر چلتے ہوئے سنتوں کا اتباع نصیب فرما, سنتوں کی پیروی نصیب فرما. ہمارے ظاہر کو بھی یا اللہ دین کے مطابق بنا دیجیے, ہمارے باطن کو بھی اپنے دین کے مطابق بنا دیجیے. ہمیں اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما, ہمارے سارے بد اخلاقیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما, اپنے مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ اپنی مکمل تابے داری نصیب فرما, دنیا اور آخرت میں ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما, ہر شر ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جن جن حضرات نے پرچے دیے یا اللہ ان میں جن جن لوگوں نے اپنی جو جو دعائیں لکھی ہیں سب قبول فرما, یا اللہ سب قبول فرما, یا اللہ سب قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.